بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا. اب اللہ معلوم، اب یہ قیمتی لمحات زندگی میں پھر ہمیں نصیب ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ممکن ہے آئندہ سال ہم لوگ اپنی قبروں میں سو رہے ہوں، اس کا بہت امکان ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، احباب میں، تعلق والوں میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان، گزشتہ رمضان میں، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اب پتہ نہیں ہماری اور آپ کی باری کب آئے گی. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف، نادان اور جاہل آدمی وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کس وقت آئے. موت تو یقینی ہے، دنیا کا ہر فرد اس کو مانتا ہے. اللہ کو نہ ماننے والے موجود ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے موجود ہیں. فرشتوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں. دین کو نہ ماننے والے موجود ہیں. قرآن کو نہ ماننے والے موجود ہیں. لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو موت کی حقیقت کا انکار کرے. موت کی حقیقت کو دنیا کی ساری قومیں، دنیا کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے، اور جو موت کی حقیقت کا انکار کرے ظاہر ہے کہ وہ بیوقوف ہے، ظاہر ہے کہ اس کا پاگل خانے بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. ہم تو اس کے بارے میں یہی فیصلہ کریں گے. تو موت تو آنی ہے، اس سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، مفر نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم طے کر لیں کہ اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں اس موت کی تیاری کرنی ہے. اور تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ آدمی رمضان کے بعد بھی اپنے اعمال پر استقامت اختیار کرے. استقامت بہت بڑی دولت ہے. آپ نے بارہا لفظ سنا ہوگا استقامت. آخر استقامت کے کیا معنی ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پابندی کرنا. انگریزی میں اگر اس کو کہا جائے کنٹینیو کرنا. قرآن پڑھتے تھے الحمدللہ، اللہ ہی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے رمضان میں. اب رمضان کے بعد اگر ہم نے قرآن مجید پڑھنا بند کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے استقامت قرآن کی تلاوت پر اختیار نہیں کی، کنٹینیو نہیں کیا، معاملہ ڈسکنٹینیو ہوا. اور کنٹینیو اور ڈسکنٹینیو کا معاملہ بڑا ڈینجر ہے. کنٹینیو کرنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر کسی کو رمضان کے بعد بھی اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ رمضان کے اعمال اس کے قبول ہیں، تبھی تو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے رمضان کے بعد بھی. رمضان میں ہم فجر کی نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، اور رمضان چلا گیا، ہماری جماعت بھی چھوٹ رہی ہے اور ہم فجر میں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی نمازیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اور رمضان کے بعد بھی ہم فجر میں اٹھ کر آ رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی فرض نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنے کی. رمضان میں ہم ذکر کرتے تھے، رمضان میں ہم دعائیں کرتے تھے، رمضان میں ہم صدقات دیتے تھے، رمضان میں ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے تھے. اگر وہی اعمال آج بھی باقی ہیں رمضان کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اعمال قبول ہیں. اور اگر وہ اعمال ان سے چھوٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال قبول نہیں ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں، ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے، رمضانی نہیں۔ رمضانی اور ربانی کسے کہتے ہیں؟ رمضانی کا مطلب یہ ہے ایک مہینہ اللہ کی عبادت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، بس ایک مہینہ، باقی 11 مہینے نہ مال کی طرف توجہ اور نہ گناہوں سے بچنے کی کوئی ترکیب اور شوق۔ تو رمضانی مسلمان بننا نہیں ہے بلکہ ربانی مسلمان بننا ہے، اس لیے کہ رمضان کا رب بھی اللہ ہے اور باقی 11 مہینوں کا رب بھی اللہ ہے۔ جس اللہ نے رمضان میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے ہمیں بقیہ 11 مہینوں میں بھی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پروردگار نے حکم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تم کو موت آئے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہ مقصد صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہمیں موت تک پورا کرنا ہے۔ گویا کہ ہم ڈیوٹی پر لگا دیے گئے، ہمیں چھٹی نہیں ہے۔ اس کو چھٹی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہم نے سبق پڑھ لیا کلمے کا، ہم نے سبق پڑھ لیا شریعت کو مان کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے کا، ظاہر ہے کہ ہمیں چھٹی نہیں ہے، مسلمان پابند ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا غلام ہے، اسے موت تک چھٹی نہیں ہے۔ موت پر اس کے لیے راحت کے دروازے کھلیں گے، موت پر اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی۔ ایسا نہیں کہ رمضان چلا گیا اور ہماری عبادتیں بند، رمضان چلا گیا اور گناہوں سے بچنے کی وہ جو جذبہ تھا اور جو کوششیں تھیں وہ ختم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹی میں فرق آئے، اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب کوانٹیٹی میں فرق آئے؟ مثال کے طور پر آپ رمضان میں روزانہ 3 پارے قرآن مجید پڑھتے تھے، اب رمضان کے بعد آپ پاؤ پارا پڑھ رہے ہیں، آدھا پارا پڑھ رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار تھا، اس میں آدمی کو نیک اعمال میں زیادتی مطلوب تھی، اس لیے اس نے اعمال میں زیادتی کی۔ اب اعمال میں کمی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کر رہا ہے، چاہے عمل کم کرے لیکن مکمل چھوڑ دے۔ رمضان میں پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا ہے، مکمل چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈسکنٹینیو کیا، یعنی استقامت اس نے چھوڑ دی۔ اور یاد رکھیے، استقامت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر ایسی چیزوں کا ظہور جو عام انسانوں کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا بغیر کسی اسباب کے، خارق عادت طور پر اللہ کرتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مسلم خولانی کو آگ میں جلایا گیا اور وہ نماز پڑھتے رہے، آگ نے ان پر اثر نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے پانی کے اندر، اس کو کہتے ہیں کرامت، پانی نے ان کو نہیں ڈبویا، حالانکہ پانی کے اندر ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اس کے باوجود نہ آگ نے جلایا نہ پانی نے ڈبویا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مناظرے کے لیے نکلے تو انہوں نے سمندر پر چل کر دکھایا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ آپ واقعات سنتے بزرگوں کے، 40 سال تک عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ عام لوگوں کے ہاتھوں پر یہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر، جس کو ہم اولیاء کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ کرتے ہیں، اللہ اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا خصوصی احسان ہوتا ہے ان پر، ہر آدمی سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اولیاء کے کرامات برحق ہیں، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے تمام طبقات میں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، تو یہ برحق چیزیں ہیں اور اس کا تعلق کرامت سے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر۔ علماء نے لکھا ہے، اب آدمی اگر کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، مثال کے طور پر یہاں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، ان کے ہاتھوں پر ایسی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، تو نہ صرف یہ کہ پورے بھٹکل میں شور اٹھے گا بلکہ پوری دنیا میں شور مچ جائے گا، لوگ ان کی تعریف کریں گے، ارے فلاں بزرگ رہتے ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہمیں تعجب ہوگا، لوگوں میں اس کے تذکرے ہوں گے، لوگ ان کی خوب تعریفیں کریں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کو کرامت سے نوازا. کرامت سے آدمی بڑا حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی چیز جو عام انسانوں کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی، آدمی تنگ رہ جاتا ہے. یاد رکھیے، کرامت کا جو ظہور ہوتا ہے، علماء نے کہا کرامت سے بھی بڑھ کر استقامت ہے. اگر آپ روزانہ 3 صفحے قرآن پڑھ رہے ہیں، روزانہ پاؤ پارا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ استقامت یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. کرامت مطلوب نہیں ہے، استقامت مطلوب ہے. مطلوب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم سے مطالبہ استقامت کا ہے، ہم سے مطالبہ کرامت کا نہیں ہے. کرامت کا ظاہر ہونا کوئی شرط نہیں ہے بزرگی کی، استقامت کا ہونا یہ بزرگی کی شرط ہے، یہ بزرگی کی علامت ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے استقامت، لیکن وہی بات کہ آدمی پابندی کرے، چاہے تھوڑا عمل کرے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل پابندی والا عمل ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب عمل پسند ہوگا، اللہ کو عمل سے محبت ہوگی، تو عمل کرنے والے سے محبت نہیں ہوگی. ہم پابندی سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. جب عمل پسند ہے تو عمل کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہوگا، محبوب ہوگا. اس لیے استقامت کی طرف آئیں، استقامت اصل چیز ہے، کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. اور اگر استقامت چھوٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، ربانی نہیں ہیں. پھر تو ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا. ایک موقع پر ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، میرے مجھ سے اسلام کے بارے میں کیسی بات کہہ دیجئے کہ پھر آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے سوال نہ کروں. یعنی انتہائی مختصر اور انتہائی جامع بات، ایک بات ہو جو دسیوں نہیں ہزاروں باتوں پر بھاری، ایک ایسی بات بتا دیجئے، بس مختصر ہو. آج کل کی لینگویج میں شارٹ اینڈ سویٹ، دریا کو کوزے میں بند کر دیجئے، ایسی بات کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. ایمان پر استقامت، ایمان کے تقاضوں پر استقامت، یہ بس دو باتیں کہیں، خلاصہ گویا کہ پورے دین کا، کہ دین پر چلو استقامت کے ساتھ، انتہائی جامع بات. اور جو استقامت اختیار کرتے ہیں دین پر اور دین کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ان کی زندگی دینی نہج پر اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے، جو استقامت کے ساتھ دین کے تقاضوں پر چلتے ہیں، پھر ان کی موت ایسی آتی ہے ملائکہ جس پر رش کرے، جس پر انسان رش کرتا ہے. آپ بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، اہل اللہ کے واقعات سنتے ہیں، زندگی بھی قابل رشک، موت بھی قابل رشک. ہر آدمی جب ان کی موت کی کیفیات کو سنتا ہے تو تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے بھی ایسی موت نصیب ہو. لیکن میرے بزرگوں، کیا تمناؤں سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے؟ اگر صرف تمناؤں سے حاصل ہوتی تو ہم میں سے بہت سارے لوگ تمنا کر لیتے کہ اللہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے، اور ظاہر ہے کہ موت تک بننا نہیں ہے جب تک کہ اس فیلڈ میں اتر کر محنت نہ کرے اور 60-70 سال نہ بیت جائے. تو محنت شرط ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، تمناؤں پر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. صرف تمنا کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے محنت شرط ہے، عمل شرط ہے، قربانی شرط ہے. پھر اللہ ہمیں ویسی قابل رشک زندگی بھی دے گا، قابل رشک موت بھی دے گا. کیسی موت آئے گی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لائے اللہ پر، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کیا، جم گئے ایمان پر، ایمانی زندگی اختیار کی، ایمانی تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، زندگی ان کی ایمان کے مطابق رہی، اسلام اور شریعت کے مطابق رہی، پھر ایسوں کے لیے تو خوشخبری ہے دنیا میں ہی، تتنزل عليهم الملائکہ، ملائکہ کا ان پر نزول ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. فرشتے ان کو آ کر اس دنیا میں مرنے سے پہلے ہی جیتے جی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا مولانا غزالی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا رمضان کی 23 تاریخ کو فجر کی اذان کے بعد, اور ہم نے سنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ فرشتے آ چکے ہیں, یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں فرشتوں کو دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ آپ میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. ایسی بہت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے, صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہم میں بھی ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بہتر موت اللہ دینے پر قادر ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی ایمان کے تقاضوں پر گزارنا ہے, استقامت اعمال میں اختیار کرنا ہے, کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے, یہ بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جو کبھی کبھار پڑھتا ہے اور روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے. ان دونوں میں وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے جو روزانہ ایک صفحہ پڑھتا ہے, اس کے مقابلے میں جو کبھی کبھار پڑھتا ہے لیکن 10 پارے پڑھتا ہے. خرگوش اور کچھوے کی مثال تو آپ لوگوں نے اسکولوں میں پڑھائی ہوگا, کچھوا استقامت کے ساتھ چلتا رہا اور خرگوش خواب غفلت میں سو گیا, نتیجہ کیا ہوا؟ کچھوا کامیاب ہو گیا اور خرگوش ہار گیا. آپ نے پڑھا ہوگا, لطیفہ ہے یہ بات کو سمجھانے کے لیے, جو آدمی پابندی سے چلتا رہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے, اور جو پابندی نہ کرے, کبھی من پڑا عمل کیا, من نہ کیا تو عمل چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے, جی چاہے تو بھی عمل کرنا ہے, جی نہ چاہے تو بھی عمل کرنا ہے. ہمیں نمازیں پڑھنی ہے, جی چاہے تو بھی, نہ جی چاہے تو بھی. ہمیں فجر میں اٹھ کر مسجد آنا ہے, جی چاہے تو بھی, نہ جی چاہے تو بھی. ہمیں زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, چوری سے بچنا ہے, ڈکیتی سے بچنا ہے, قتل سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, رشوت سے بچنا ہے, جھگڑوں سے بچنا ہے, گالی گلوچ سے بچنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے سے بچنا ہے, ایک دوسرے کو دھکے دینے سے بچنا ہے. جی کرے تو بھی بچنا ہے, جی نہ کرے تو بھی بچنا ہے. جی کرے تو بھی دین پر چلنا ہے, جی نہ کرے تو بھی دین پر چلنا ہے. تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنا استقامت کے ساتھ مطلوب ہے, اور جس کی زندگی ایسی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, کیا نزول ہوتا ہے اور خوشخبری کیا سنائی جاتی ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, دیکھو خوف نہ کرنا, ڈرنا نہیں اور غم نہ کرنا. خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آنے والی زندگی. آدمی ڈر جاتا ہے, اگر معلوم ہو جائے فرشتہ یہاں کھڑا ہے ملک الموت ابھی میری روح کو قبض کر لے گا, ہماری کیا حالت ہوگی؟ جیسے ہی سن لیں گے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. معلوم ہو جائے کہ فرشتہ سامنے کھڑا بھی گلا دبانے والا ہے, ابھی موت آنے والی ہے. آدمی چیخے گا اور چلائے گا اور کہے گا کچھ تو مہلت دے دو, میں توبہ تو کر لوں, استغفار تو پڑھ لوں. چلائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے, وقت مقرر طے ہے, اس وقت مرنا ہی مرنا ہے, چاہے لاکھ چیخے اور چلائیں کچھ نہیں ہوگا. اس وقت اگر اللہ کی رحمت اترنی ہے, اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر اتر کر آخرت میں جنت کی خوشخبری سنائے, تو دین پر چلنا استقامت کے ساتھ ہوگا, دین کے تقاضوں پر چلنا استقامت کے ساتھ ہوگا. ڈسکنٹینیو والا معاملہ دین میں نہیں چلے گا, کنٹینیو والا معاملہ دین میں چلے گا, چاہے کوانٹیٹی کم کر لیں چاہے عمل کم ہو. تو خوف مت کرو آنے والی زندگی میں, گھبراؤ نہیں, ولا تحزنوا, غم بھی مت کرو. غم کا تعلق ماضی سے, پاس سے, گزشتہ زندگی سے, یعنی دنیا کے چھوٹنے پر تمہیں غم نہیں اور آخرت کے فیس کرنے پر, سامنا کرنے پر تمہیں کوئی خوف نہیں. دونوں خوشخبری, پچھلی زندگی پر بھی خوشخبری, آنے والی زندگی کے لیے بھی خوشخبری. اور پھر وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, قرآن نے وعدہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا وعدہ کیا, احادیث اور قرآن میں جس کے وعدے بھرے پڑے ہیں, اس وعدے کی خوشخبری جیتے جی مرنے سے پہلے تم حاصل کر لو. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ڈرنے کی بات نہیں ہے, غم کرنے کی بات نہیں ہے, ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر آخرت میں تمہیں کیا ملے گا جب تم جنت میں پہنچو گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا. آج یہ جی چاہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں، کوئی نہیں بنے گا. یہاں جی چاہنے پر، تمنا کرنے پر کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. آخرت میں جنت انسان کے لیے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش جو چاہو گے ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے، جو کہو گے، جو مطالبہ ہوگا، ہر مطالبہ پورا، ہر خواہش پوری. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اور یہ جو ویلکم ہوگا، یہ جو مہمان نوازی ہوگی، وہ جو دسترخوان لگے گا، وہ جو رحمتوں کے انبار کھلیں گے، وہ جو تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، یہ حقیقت میں مہمان نوازی ہوگی اس رب کی طرف سے جو انتہائی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. ہم دنیا میں کسی امیر کے دربار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں 20-25 قسم کے کھانے دسترخوان پر چنے ہوئے، ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. وہاں تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، شہنشاہ اعظم ہے، تمام انسانوں اور جنات اور دنیا و آخرت کا تنے تنہا واحد مالک اور رازق و خالق ہے. اگر اس کے دسترخوان پر اس کو بیٹھتا ہے تو کیا کہنے اس کی مہمان نوازی کے. ظاہر ہے کہ یہ مہمان نوازی صرف تمناؤں سے حاصل نہیں ہوگی، زندگی کو اپنی خواہشات پر ڈالنے سے حاصل نہیں ہوگی. فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، دینی زندگی اختیار کریں گے استقامت کے ساتھ. کنٹینیو والا معاملہ ہوگا، ڈسکنٹینیو والا معاملہ اب ہم چھوڑ دیں گے. توبہ کریں گے، توبے کا دروازہ کھلا ہے رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی. اعمال کریں گے، اعمال کا دروازہ کھلا ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.